بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یوں ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، کھیتی تو اب سمجھتے نہیں ہیں، کھیتی یعنی کاشت، زمین میں کوئی چیز لگائی جائے اور وہ اگے، غلہ اناج، اس کو کھیتی کہتے ہیں. کھیت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں غلہ یا اناج اگا رہتا ہے. تو جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، یعنی اس کی کھیتی میں ترقی ہوتی رہے گی، یعنی دین میں ترقی ہوگی. اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، تو ہم اس کو کچھ دینا اگر چاہیں دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. یہ اتنی بڑی چیز بتائی گئی ہے اس کلام پاک کی اس آیت میں، جو بہت عبرت کی بات ہے. کہ پھر سے سنیے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، آخرت کے بڑھنے اور اس کی دولت کمانے کا طالب ہو، آخرت کی چیزیں حاصل کرنے کا طالب ہو، یہی مطلب ہوا کھیتی کا، ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ نے، یعنی اگر تم نے طلب کر لیا آخرت کو، تو ہم تم کو اس میں ترقی دیتے رہیں گے، یہ مطلب ہے. اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، جیسے ہم لوگ میں سے اکثر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تو ہم اس کو کچھ دینا اگر چاہیں گے دے دیں گے، تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہم دینا اگر چاہیں گے تو دیں گے، تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ تم جو چاہو دنیا کی چیزیں لینا تم کو مل جائیں، یہ نہیں، بلکہ ہم جو دینا چاہیں گے وہ دیں گے، جو اللہ میں دینا چاہیں گے، اور وہ بھی کچھ دیں گے، نت ہی منہا، کچھ دیں گے اس میں سے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. صاف ہے نا، وما لہو فی الآخرتی من نصیب. ایسے شخص کا آخرت میں کچھ حصہ کیوں؟ اس نے دنیا کو مقصود بنایا، آخرت کو مقصود نہیں بنایا. تو اس کے بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سے پڑھتا ہوں، کیونکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ عجیب تھے، بس ان کی باتیں 1000 تالیفات. جتنا دین آپ کو نظر آئے گا پاکستان ہندوستان میں، دین حق، اہل حق، سب کا تعلق انہی سے ملے گا. جتنے بڑے بڑے مدارس نظر آئیں گے، سب کے بانی انہی کے خلفاء ہیں پاکستان میں ہندوستان میں. تو انہی کی کچھ باتیں آج پڑھنے کا ارادہ ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ دین کو مقصود بناؤ، دین کو مقصودیت میں سب سے اوپر رکھو. مقاصد تو بہت سے ہوتے ہیں انسان کے، لیکن مقاصد میں سب سے اوپر جو چیز رکھنے کی ہے وہ مقصودیت، وہ دین کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہی کہہ فرما رہے ہیں کہ تم کو مقصود اصل میں دین ہونا چاہیے. اب اگر دین مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوگا، تبھی تو دین ملے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ بھی ہے کہ حلال رزق حاصل کرو، فریضہ ہے، وہ کرے گا، تو دنیا تو کہیں نہیں جائے گی اس کے ہاتھ سے. لیکن مقصود اصلی جو ہے وہ آخرت رہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی معین فرما دیا کہ شریعت ہے، شریعت پہ چلو، یہی دین کو ترقی دینے کا مطلب یہ ہے. دین کی ترقی ہوتی ہے شریعت کے حکموں پر پورے پورے طریقے سے چلنے سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہ ہو, نہ ظاہری احکام میں نہ باطنی احکام. دو طرح کے احکام کلام پاک میں آئے ہیں اور احادیث میں. کچھ احکام احکام ظاہری ہیں جو ظاہری آغا سے کیے جاتے ہیں, یعنی ہاتھ سے, آنکھ سے, زبان سے, پیر سے وغیرہ. نماز پڑھنا یہ ظاہری, چوری کرنا ظاہری گناہ ہے, یہ ظاہری گناہ ہے. کسی کو گالی دینا ظاہری گناہ ہے, اور حج کرنا ایک ظاہری عبادت ہے, اور روزہ رکھنا یہ بھی ایک ظاہری عبادت ہے, خیرات صدقہ کرنا ظاہری عبادت ہے. چونکہ یہ اعضا سے کیا جاتا ہے, اور بعض افعال ایسے ہیں جو اعضا سے نہیں ہو سکتے, وہ ہوتے ہیں سوچنے سے, وہ کلام پاک میں آئے ہیں, اور یونہی اسی سوچنے سے گناہ ہوتا ہے, یہ بھی کلام پاک میں آیا. مثلا حسد, حسد صرف سوچنے سے ہوتا ہے. حسد میں ہاتھ ہلانا پڑتا ہے, نہ پیر ہلانا پڑتا ہے, نہ زبان ہلانی پڑتی ہے, بس سوچ کے دلی دل میں سوچ لیا حسد ہو گیا. تو حسد گناہ ہے, سوچنے کا گناہ ہے, اس لیے بات نہیں ہے کام میں. اسی طرح سے شکر, شکر ہاتھ سے ہوتا ہے, پیر سے ہوتا ہے, زبان سے ہوتا ہے, نہیں زبان سے الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے, بلکہ دل سے یہ سوچنا کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے, میں اس کا مستحق نہیں تھا, اہل نہیں تھا, یہ اگر سوچا تو شکر ادا ہوا. اسی طرح سے تمام باطنی اعمال قرآن میں آئے ہیں, کہیں شکر, کہیں تفویض, کہیں رضا, کہیں توکل. توکل کیسے ہوتا ہے؟ توکل یعنی اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب پر سے نظر ہٹا دے, یعنی سوچے مت اسباب کے بارے میں, کرنے کا کام تھا کر لیا, اب نظر اللہ پہ کر لیا. تو یہ نظر اللہ پہ کرنا سوچ ہے. تو اس طرح سے پہلے بھی آپ حضرات سب کو, آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ احکام جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ احکام احکام ظاہری ہیں جو اعضا سے کیے جاتے ہیں, ہاتھ پیر آنکھ وغیرہ سے, زبان سے, اور کچھ احکام اللہ میاں نے دیے ہیں قرآن میں اور حدیث میں بھی آئے ہیں. حدیث میں تو بس وہی آیا ہے جو قرآن سے مقصود ہے. وہ احکام ایسے ہیں جو سوچنے سے ہوتے ہیں, بالقصد سوچنے سے, یعنی ہم نے جان بوجھ کے سوچا تو ہوں گے, بلا قصد اگر خیال آ جائے تو وہ عمل نہیں ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال تو طریقہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا, آخرت کی کھیتی کو بڑھانے کا, آخرت کی دولتیں حاصل کرنے کا, صرف ایک طریقہ ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا, چاہے وہ احکام ظاہری ہوں یا باطنی, اچھی طرح سے. اور یہ مقصود جب پیش نظر رہے گا تو گناہ کم ہوگا, یہ ہوگا ہی نہیں مقصود پیش نظر. اگر مقصود پیش نظر نہیں رہا تو آدمی انگریزی میں کہتے ہیں ڈرفٹ کر جائے گا, مقصود ہی غائب ہو گیا. آپ کہیں دوڑ کے کہیں پہنچنے والے ہیں, ایک جھنڈا لگا ہوا ہے تو آپ سیدھے اسی جھنڈا اگر آنکھیں سے اوجھل ہو گیا تو آپ کہیں اور جائیں گے, چلے جائیں گے. اسی طرح سے مقصود صرف ایک, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, آخرت صحیح ہو جائے. طریقہ صرف ایک, دو طریقے نہیں ہیں, وہ ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے طریقے سے چلنا. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کو ہرگز ہرگز پسند نہیں فرماتے, یہ بات دماغ میں بٹھا لی جائے. حق تعالیٰ اپنی ایک معمولی سی نافرمانی کو بھی پسند نہیں فرماتے. کیوں؟ بادشاہ اتنے بڑے قادر ہیں, ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں. تو آپ کا کوئی نوکر ہو, کیا آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کی نافرمانی کریں؟ آپ پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ جو آپ کے خالق ہیں, مالک ہیں, سب کچھ ہیں, ان کی نافرمانی اتنی سی بھی آپ کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی؟ ہرگز. بہت لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم جو چاہیں کریں, اللہ میں تو غفور الرحیم ہے, معاف کر دوں. بالکل غلط, یہ تو کہیں بھی نہیں آیا کہ تم جو چاہے گناہ کرتے رہو معاف کر دی جاؤ گے. یہ کہاں آیا؟ نہ قرآن میں کہیں آیا, نہ حدیث شریف میں کہیں آیا, بلکہ یہ صاف آیا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ. میں غفار ہوں اور میں بے شک انی, پھر لا, یعنی کتنی تاکید ہے, انی لغفار, میں بے شک یقیناً غفار ہوں. لیکن شرط کیا لگائی؟ لمن تاب, اس کے لیے جو توبہ کرے. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں. توبہ کیے بغیر اس توقع میں رہنا کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور اللہ ہمیں معاف کر دیں گے, یہ حماقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ایک حدیث شریف پڑھی تھی, وہ حضرت عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ صاحب تھے, مسجد کی دیوار پہ لکھی ہوئی تھی, وہ شخص احمق ہے جو اس امید پر گناہ کرے کہ میں بعد میں معاف کرا دوں گا, زندہ بھی رہے گا, اور گناہ سے تو ہوگا یہ کہ ایمان کمزور ہو جائے گا. گناہ کی خاصیت ایمان کمزور کر دیتا ہے, اس سے پھر کیا ہوتا ہے, پھر مزید گناہ ہوتا ہے, اسے وہ اس کی امید رکھنا کہ معافی مانگ لے گا. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصودیت میں دین سب سے بڑھا ہوا ہے, اور اس کا طریق بھی متعین ہے, طریقہ کرنا کیا ہے, اور وہ سہل ہے اور انتہائی آسان ہے. یاد رکھیے, دین سہل ہے. کیوں کیوں دین سہل ہے, آسان ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, الدین یسرن, دین آسان ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین آسان ہے, اور کوئی شخص کہے دین مشکل ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یا قرآن میں بھی یہی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی ایسی بات کا حکم ہی نہیں دیا, مکلف ہی نہیں کیا, حکم ہی نہیں دیا جو اس سے نہ ہو سکے. پتہ لگا دین آسان ہے, اس لیے دین کو اگر کوئی مشکل کہے تو علماء نے لکھا ہے, میں نے کہیں پڑھا ہے, کفر کا خدشہ ہے, کہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے, حدیث شریف کا انکار ہی بنتا ہے, کیسے کہہ رہا دین کو مشکل, ہمت کیسے ہوگی اس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دین آسان, اور یہ کہے دین کو مشکل, ایمان رہے گا اس کا؟ دین آسان ہے, لیکن ہماری عقلوں پہ خفت ہو جاتی ہے عقلیں. مجھے حضرت نے ایک مدہ فرمایا, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب میرے شیخ تھے, بڑے عجیب شیخ تھے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے جامعہ شفیع لاہور کے بانی وغیرہ تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے خلیفہ تھے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب. تو انہوں نے مجھے بتایا, فرمایا کہ دیکھو, دین میں اگر تمہیں کبھی تنگی محسوس ہو, ضیق محسوس ہو, مشکل محسوس ہو, تو سمجھ لو تم نے دین کو سمجھا نہیں, تمہاری سمجھ خراب ہو گئی, ورنہ دین میں مشکل نہیں ہے. اب دین میں آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہے, ایک شیخ بنائیے, اس کو لکھے, مجھے مشکل محسوس ہوتی ہے, وہ آپ کی فہم کو صحیح کرے گا اور دین آسان ہو جائے گا. ہاں, دین تو ایسی آسان, دین تو ایسا آسان ہے, ایک اور اس کا ثبوت عجیب ہے دین کے آسان ہونے کا, کہ میں کہہ رہا تھا, یہ جو آپ لوگوں نے دین کو اتنا کہتے ہیں گمبھیر ایسا بنا دیا ہے بعض لوگوں نے, ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. دین تو ایسا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جاہل دھوبی کے لیے, بھنگی کے لیے, کمار کے لیے, دیہاتی کے لیے, انجینئر کے لیے, ڈاکٹر کے لیے, مفتی کے لیے, عالم کے لیے, شیخ کے لیے, سب کے لیے ایک ہی دین رکھا ہے. کیا دو دین ہیں؟ آپ پہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں, آپ بڑے مفتی ہیں, تو کیا اس جاہل بھنگی کے اوپر کتنے وقت کی نمازیں؟ وہی پانچ, ویسے ہی رکعتیں, ویسے ہی احکام, روزہ آپ پہ 30 ہیں, اس پہ بھی 30 ہیں, آپ پہ حج ہے تو اس پہ بھی حج ہے, بتائیے کہاں فرق ہے؟ تو جب ایسا دین ہے کہ ایک جاہل بھنگی دھوبی بھی عمل کر سکے, تبھی تو آج دین و یسرن ہوا. بڑی بڑی باتیں کر کے دین کو پیچیدہ بنانا, صاحب یہ تو ایسا پیچیدہ معاملہ ہے. حکیم الامت نے کہا اگر دینی معاملات سب سادہ ہیں, دینی معاملات میں سادگی ہوتی ہے, کیوں؟ ایک دیہاتی بھی سمجھ سکے. آپ کا معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے بڑے اکاؤنٹنٹ چاہیے, کتنے بڑے مفتی چاہیے, کتنے بڑے انگریزی دان چاہیے, تب جا کے سمجھ میں آئے گا. وہ دین کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و یسرن, دین تو آسان ہے. تو دین آسان ہے, طریق متعین ہے. آج بھی کوئی شخص چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو اردو سلیس اردو زبان میں معلوم کرنا چاہے کر سکتا ہے, کتابیں موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ, یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی, دیکھیے اس قدر افراتفری کے زمانے میں بھی جو بھی چاہے, اور سنتوں پہ عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں, قیامت تک رہیں گے, قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرتے رہیں گے صحیح. ہاں, قحط الرجال ہو جائے گا, کم ہو جائیں گے, بہت کم ہوں گے, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا فتنے کے زمانے میں, لیکن ہوں گے, ایسے لوگ ضرور ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دیکھیے جو آیت پڑھی گئی, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہو فی حرثہ, جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو تو ہم کو جو کچھ دینا ہوگا اس کو دے دیں گے, اس میں سے کچھ دیں گے جو مانگے گا طلب کرے گا, اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں, کیونکہ اس نے مقصود اصلی دنیا کو بنا لیا. آج کل ہمارے دینداروں کا یہی حال ہے, اسی لیے میں یہ آواز اس بات میں سے کچھ پڑھ کے سنانے کا ارادہ ہے اگر سنا سکا. ہمارے دنیا داروں کا تو حال ہر زمانے میں ایک ہی رہا کہ وہ دنیا کو انہوں نے مقصود بنا لیا اور دین کی پرواہ نہیں کی, یہ لوگ ان میں شامل ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے آج کل کے دینداروں اور آج کل کے مقتدائے دین تک کا یہ حال ہے کہ دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے, دنیا کو مقصود اصلی بنایا ہوا ہے. اس لیے ایک سڑی ہوئی دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیتے. کہ ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہوتی ہیں, کیوں چھوڑتے ہو اس وقت دین کو, کیوں چھوڑتے ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھا دیا, یوں نکاح کرنا چاہیے, کیا ہم ویسے کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ نہ کٹ جائے گی لوگوں میں, یہی وجہ ہوتی ہے زیادہ تر کہ بھائی اس نے کھانا بھی نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں دیا, اب اس کو لتاڑتے ہیں کہ اس نے تو کھانا بھی نہیں دیا, تو یہ لتاڑ کہاں جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جاتی. ڈرتا نہیں ہے شخص کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طریقہ بتا دیا, دین تو انہوں نے پیش کر دیا, ہم اس میں عمل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ مقصود کیا بنایا؟ دنیا. اگر دین کو مقصود بناتے تو دنیا کی پرواہ نہ کرتے, لوگ گالیاں دے دیا کریں. ہم تو وہی کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے, دین تو یہی ہے. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا, آپ بتائیے آج کل کتنے دیندار ہیں جن کی شادی ہی سنت کے مطابق ہوتی ہیں, کتنے دیندار ہیں جہاں شرعی پردہ ہے, مجھے بتا دیجیے. دیندار, بہت ہی دیندار, مقتدائے دین تک کو لے لیجیے, دین کے رہنما, تو کیا ان کے یہاں شرعی پردہ ہے؟ شرعی پردہ شاذ و نادر ہے کہیں. شرعی پردے کا مطلب یہ ہے کہ چچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد وغیرہ, اور دیور اور جیٹھ اور بہنوئی اور نندوئی وغیرہ سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے. کہاں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو مقتدائے دین ہیں, آپ تو دین کے مبلغ ہیں, آپ تو دین کی شکل بنائے ہوئے ہیں. آپ کے گھروں میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آپ نے مقصود کس چیز کو بنایا؟ مقصود دنیا کو بنا لیا, یہ ناراض نہ ہو, وہ ناراض نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ فائدے حاصل ہو, یہی ہے. افسوس کی بات ہے, ایک جگہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, یعنی رشتہ آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, وہ لڑکے والے بہت چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی مل جائے. لڑکی بہت اللہ کے فضل سے صلاحیتیں ہوں گی تبھی اس کو اتنا طلب کیا جا رہا ہے, وہ نیچے انکار کر رہے ہیں اور ہر بار کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ لڑکی پردے دار ہے. لڑکی کا گھرانہ پردے دار نہیں ہے, لڑکی خود دین پہ آ گئی اور شرعی پردہ کرتی ہے. یہ کہتی ہے کہ میں شرعی پردہ کروں گی, وہ کہتے ہیں کہ شرعی پردہ نہیں ہو سکے گا, گھر میں جو مہمان آئیں گے رشتے دار ان کے سامنے آ کے چائے وائے دینی پڑے گی. اب دیکھیے ایک طرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا حکم پردے کا, شرعی پردے کا, لکھا ہوا ہے فتاوا کی کتابوں میں کہ خالہ زاد, مامو زاد, جیت, بہنوئی, نندوئی وغیرہ سے پردہ فرض ہے, اور اس کو معیوب سمجھنا کفر ہے. ارے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو معیوب سمجھو تو کفر نہیں ہوا کیا؟ کفر علماء نے لکھا ہے. لیکن یہ اس پہ مصر ہے یہ لڑکا اور لڑکے کے گھر والے کہ نہیں پردہ شرعی نہ ہوا. کیوں؟ رشتے دار ناراض ہو جائیں گے. رشتے دار ناراض ہو جائیں گے یعنی رشتے دار چاہتے ہیں کہ جو دلہن آئے تو ہم بھی دیکھیں اس کو. کیا بے حیائی ہے, کیا بے حیائی ہے, اور کس ڈنکے کی چوٹ پہ. جس چیز کو شریعت نے بالکل حرام کیا وہ بنی سنوری آئی ہے دلہن بن کے, اس کو گھر کے نامحرم مرد دیکھتے ہیں, بہشتی زیور نہیں لکھا ہوا یہ حرام ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ شکل تو جنید بغدادی یاد آ جائے, تخنے سے اوپر پجامہ ہے, داڑھی ہے, تہجد گزار ہے, شرعی پردہ نظارت ہے. کیوں مقصود دین کو نہیں بنایا؟ اچھے سے سمجھ لیں, ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. ہم جس وقت مقصود دین کو بنا لیں گے, مقصود اصلی دین کو ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے دین ہی طلب کریں گے, پھر چاہے کچھ ہو, جان جائے تو جائے, عزت جائے تو جائے, ناک کٹے تو کٹے, ہم تو اللہ میں یہ کر رہا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو محروم کریں گے؟ واللہ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, بلکہ اس کا یہ حال کر دیتے ہیں اگر وہ عمل کرتا ہے صحیح طریقے سے. تو قرآن میں ایک بار نہیں پتا نہیں کتنی بار فرمایا کہ ایسے شخص کو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا, دنیا میں بھی نہیں ہوگا, اور اس کی مشکلوں کو حل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے ایک مخرج نکال دیں گے, کیونکہ وہ متقی ہے, اللہ تعالیٰ کو طلب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس نے مقصود بنایا ہوا ہے, گناہوں سے اس کی وجہ سے بچتا ہے. یہ حال ہوتا ہے اس کا. لا خوف نہ نہیں, اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا, اس کی ہر مشکل کے لیے اللہ میاں ایک مخرج نکالیں گے, ان سے بڑھ کر کون نکالنے والا ہے حل اس کو. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں, اور ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, ایسی جگہ سے اس کو رزق ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں, اور قادر مطلق ہے, سب سے بڑھ کر بادشاہ ہیں. تم ان کے بن گئے تو پھر کہنا کیا ہے؟ ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا؟ وہ حدیث شریف ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. ارے کیوں نہیں ہوں گے؟ ایک معمولی سا آدمی, فرض کیجیے ایک شخص ہے جو بہت ہی صاحب اثر اور صاحب ثروت ہے, بڑا آدمی ہے, ایک آدمی اس کا وفادار ہے, ایک اشارے پہ چلتا ہے, اس شخص کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. یہ آ جائے گا بیچ میں, یہ میرا آدمی. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑ دیں گے؟ تم اللہ کے بن کے تو دیکھو, پھر تمہیں پتہ چلے گا. عورتیں بھی, عورتوں کے دماغ میں تو اور زیادہ, اگر کہیں پہ بعض مرد اللہ والے ہو رہے ہیں, عورتیں یعنی قیامت کر دیتی ہیں, اس کو دین پہ چلنے نہیں دیتی آسانی سے. ان کے دماغ میں بس دنیا ہی گھسی ہوئی ہے, شادی میں ایسا ہونا ضروری ہے, فلاں جگہ ایسا ہونا ضروری ہے, ایسا لباس ضروری ہے, بچوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں کہ قابل افسوس. دیکھیے, بچوں کو آپ نے انگریزوں کا, کافروں کا ایک ایسا لباس پہنا دیا, چاہے بچہ ابھی نوزائیدہ ہی کیوں نہ ہو, آپ کی پسند جھلکتی ہے, بے حیائی کا لباس. جو بے حیا عورتیں لباس پہنتی ہیں, بے حیا عورتیں, یعنی بے حیائی کی جن کو انتہا پہ ہیں, ناچنے والی, گانے والی, بدماش عورتیں, وہ لباس آج کل انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر اشتہار ہوں اور ٹیلی ویژن وغیرہ سے, اور بازار میں بھی اسی طرح کا ملتا ہے, وہ آپ نے بچوں کو پہنا دیا, تو بچے بے حیا ہو جائیں گے. بچی کو بالخصوص, بچی کو اس کی تربیت بہت ضروری ہے. اس کی تربیت میں سب سے بڑی چیز حیا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب, ڈاکٹر الحیاء عارفی رحمۃ اللہ علیہ, سب فرماتے تھے, عورت کا سب سے قیمتی جوہر اس کی حیا ہے, اس کی شرم و حیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا, حیا گئی ایمان گیا. یہ تو آپ نے اس بچی کو وہ بےہودہ لباس پہنایا جو بے حیا عورتوں کا ہے, تو یہ بچی بھی بے حیا ہو جائے گی. کیا ضرورت ہے ایسا لباس پہنانے کی؟ کس کو اچھا لگ رہا ہے یہ لباس؟ ہم کو ہی اچھا لگ رہا ہے نا. منتشبہ, جس نے کفار کی, فساق کی, شباہت کی, ان کے جیسا بننے کی کوشش کی, وہ انہیں میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. تو دین اگر مقصود ہوگا تو ہر قدم پر رہنمائی ہوگی, پوچھنے کا تقاضا پیدا ہوگا, میں یہ لباس پہناؤں یا نہیں پہناؤں. میں کئی جگہ ہوتا ہے, لڑکیاں آتی ہیں, بچیاں آتی ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں, یہ لباس بچے کو پہنانے کے قابل ہے؟ چست کا ایک پائجامہ پہنایا ہوا ہے جو جسم سے چپکا ہوا ہے, یہ لباس ہے؟ یہ تو لباس نہیں. لباس کا مقصد تو جسم کو چھپانا ہے, یہ جسم کو نمودار کرنا ہے. دیکھیے, لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہوتا ہے, اور یہ لباس جسم کو نمودار کر رہا ہے اور زیادہ کھول کے بتا رہا ہے, تو لباس کہاں ہوا؟ اوریانی ہوئی. تو یہ دیکھ لیجیے, یہ دینداروں کا, میں تو میرا خطاب تو صرف اپنے آپ سے اور دینداروں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ملت کے دین مقصودیت میں سب سے بڑھا ہوا ہے, اس کا طریق بھی متعین ہے, اور طریق میں تنگی بھی نہیں بلکہ آسان اور بہت آسان ہے, اور پھر اس طریق پر مقصود کا ترتب بھی یقین ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کوئی دین کو طلب کرے اور ناکام ہو. دنیا کو طلب کرنے والے ناکام ہوتے ہیں, دین کو اگر واقعی طلب کرے گا کبھی ناکام نہیں ہوگا. قرآن کی آیت کا انکار لازم آ جائے گا اگر آپ ایسا بولیں گے. حکیم الامت فرما رہے ہیں, اس طریق پر یعنی شریعت پہ چلنے والوں کو, اتباع سنت کرنے والوں کو مقصود کا ترتب یقینی ہے, ضرور واقع ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اس سے. اللہ کا وعدہ ہے, انسان اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اور فرماتے ہیں کہ اب میں اس کا راز بتلاتا ہوں. ایسا راز فرماتے ہیں, میں اس کا راز بتلاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے دین کے کاموں میں ثمرے کا وعدہ فرمایا. یہ بات جو حضرت فرما رہے ہیں وہ اس آیت کی بنا پر فرما رہے ہیں جو پڑھی گئی, اور اسباب دنیاویہ میں اس کا وعدہ نہیں فرمایا. چنانچہ دنیا کے بارے میں فرما دیا, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ ایک اور آیت ہے اسی مضمون کی, جو کوئی دنیا کا قصد کرے گا ہم اس کو دنیا میں جس قدر چاہیں گے دیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے سر دست دے دیں گے. جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیاوی مراد کا حصول اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے. میں نے دیکھا ہے کہ بالکل جاہل، نہ تعلیم یافتہ، اربوں کے مالک ہیں میں ہمارے جاننے والوں میں، اور بہت پڑھے ہوئے ہیں، اور بخل میں وہ طرح جو پیسہ ہے بھی تھوڑا بہت تو ہے، اور پھر ڈر میں لگا، ڈر لگا ہوا ہے کہ ختم ہی نہ ہو جائے، آگے جا کے کیا ہوگا. جو بخیل نہ کھاتے اچھی چیزیں ہیں، نہ پہنتے اچھی چیزیں ہیں، نہ بچوں کو اچھا پہناتے ہیں، نہ بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سب کچھ ہیں، اور یہ جاہل آدمی بہت ٹھاٹ میں رہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں دے، جتنا چاہیں دے، دنیا تو ایسی چیز ہے. تو دنیاوی مراد کا حصول مشیت پر موقوف ہے، تو پھر ان کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. یہ وعدہ نہیں کہ جو تم کو جو تم چاہو وہی تمہیں مل جائے، اور یہ بھی وعدہ نہیں کہ ہر ایک کا مقصود پورا ہو جائے، بلکہ بعض کا مقصود حسب مشیت الہی حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہوتا دنیا کا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آپ دیکھا ہوا کتنے لوگ ہیں جو بےچارے فاقے میں ہیں. آپ پاکستان جائیے، جا کے دیکھیے، ہندوستان جائیے، بلوچستان والے علاقوں میں چلے جائیے، بعض لوگوں کو 1,000 روپیہ پہنچ جاتا ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، تو ان کا فاقہ ختم ہوا. ایک صاحب سے میں نے خود پوچھا، ظاہری حالت سے پتہ نہیں چلتا تھا، کہ کہنے آخری مہینے کے آخری دنوں میں پانی میں نمک اور تھوڑا سا مرچ چھڑک کر اس کا ایک بنا لیتے ہیں، اس میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھاتے ہیں. ایسی غربت ہے بہت سے علاقوں میں، اللہ کی مرضی. اور بعض ایسے ہیں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے کہ کس کو کتنا ملتا ہے. یہ وعدہ نہیں کہ جو تم چاہو وہی مل جائے، یہ بھی وعدہ نہیں ہر ایک کا مقصود پورا ہو جائے، بلکہ بعض کا مقصود حسب مشیت الہی حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہوتا. اور آخرت کے اعمال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن اراد الآخرت وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. یعنی جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کی کوشش کرے جیسی اس کی کوشش کرنی چاہیے. کیا کوشش ہے اس کی؟ کہ مقصود آخرت کو بنا لے، یہی اس کی کوشش ہے. دھیان رکھے کہ میری آخرت خراب نہ ہو چاہے کچھ ہو جائے، یہی کوشش ہے. اور کیا کرے گا؟ باقی اللہ میں خود اس سے کراتے، اور وہ مومن ہو یعنی اس کے عقائد صحیح. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں، کوشش کو شکریہ کے ساتھ قبول فرماتے ہیں، قدر کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں حکیم الامت کی یہ جو جملہ ہے، اولئک کان سعیہم مشکورا، یہ شاہی محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے یقینی ہے کہ ان کے اعمال قبول کیے جائیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے متعلق یہ ہے، اللہ تعالی کے کلام سے اور حدیث شریف سے یہ نتیجہ بالکل صاف ہے، واضح ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں. جو شخص دنیا کا قصد کرتا ہے اس کو ہم کچھ دے دیتے ہیں، یہ وعدہ نہیں کہ جو وہ چاہیں وہی دے دیں. اور آخرت کے متعلق ترقی کا وعدہ فرمایا ہے، اور وعدہ بھی اطلاع کے ساتھ ہے، جس میں مشیت وغیرہ کی قید ہی نہیں ہے. ہم دیں گے، تم جتنا طلب کرتے جاؤ گے دین کو ہم دیتے جائیں گے. جس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ارادہ آخرت کے بعد تو مراد ضرور حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا ہوتا ہے. مطلب سبحان اللہ، دنیا کے متعلق تو یہ بھی وعدہ نہیں کہ جو مانگے وہی مل جائے، اور یہاں زیادہ کا وعدہ ہے. اور یہ ترقی محض آخرت ہی میں نہیں، بلکہ دین اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے اعمال سے زیادہ جزا ملتی ہے. یہ بھی برکت ہوتی ہے، جو آدمی دین پہ عمل کرتا ہے اس کی دنیاوی چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے. کھانا اس کو زیادہ مزیدار لگتا ہے، ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے، تھوڑے سے پیسے میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، اور جو بے دین ہوتے ہیں ان کی برکت نہیں ہوتی. اسراف سے اور اس جذبے سے کوئی چیز خریدیں، عورتوں میں یہ بہت مرض ہے کہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے، دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے، اس سے برکت اڑ جاتی ہے گھر کی، کیونکہ ریاکاری ہے، نمائش ہے، نام و نمود ہے، جو کہ حرام ہے. حرام کام میں لگی ہوئی عورتیں، نہ مردوں کو ہوش نہ عورتوں کو ہوش. بھائی نام و نمود کے لیے کیوں چیزیں خریدتے ہیں؟ اپنے آرام کے لیے، راحت کے لیے. یہ جو تم نے لباس پہ خریدا ہے بچی کے لیے یا خود اپنے لیے بنایا ہے، تو لباس کا مقصد تو تھا راحت اور آرام، یہ تم نے اس کو جکڑ دیا ایک پتلی سی موزہ لمبا سا جسے پہنا دیا ہو, اسے جکڑا ہوا ہے آدمی, کوئی آرام ملا, راحت ملی؟ فیشن اسی لیے حرام ہے. اب سنیے, فرماتے ہیں کہ دین اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے اعمال سے زیادہ جزا مل جاتی ہے, دینداروں کو دنیا میں بھی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کی ان کو پہلے سے خبر بھی نہیں تھی. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور آخرت کے متعلق تو مسلمانوں کا اس کا علم عام طور پر ہے, سب جانتے ہیں کہ آخرت میں جتنا تم عمل کرو گے اس سے کہیں زیادہ ملے گا, کیونکہ وہ یہ حدیث سنے ہوئے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے, ایسے بندوں کے لیے جنہوں نے مقصود آخرت کو بنایا اور گناہوں سے بالکل بچ گئے, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خطرہ گزرا. ایسی ملتی دولت, لیکن دنیا میں زیادت اور ترقی کا علم بہت لوگوں کو نہیں. اکثر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ دین کا ثمرہ عمل سے زیادہ آخرت میں ہی ملے گا, اور دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ نہیں ملتا یا کم ملتا ہے, مگر یہ خیال بالکل غلط ہے. حق تعالیٰ اعمال دینیہ کا ثمرہ دنیا میں بھی امید اور خیال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. کر کے کوئی دیکھے, مجھے ایک آدمی بتا دیجیے جو دین پر عمل کرتا ہو اس کو دنیا کی چیزوں میں خلاف معمول عجیب عجیب برکتیں نہ مشاہد ہوتی ہوں. شرط یہ ہے کہ دین پہ پورا پورا عمل کرے اور اللہ کو مقصود بنائے, اللہ کی رضا کو مقصود بنائے ہوا ہو, دنیا کو مقصود نہ بنائے. اور اس ثمرے کی بھی وہی شان ہے کہ نہ کسی کے دل پہ اس کا خطرہ گزرا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا. شاید آپ سوال کریں کہ وہ ثمرات, وہ انعامات ہیں کیا؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ تم دین کو اختیار کر لو, خود تم کو وہ ثمرات نصیب ہو جائیں گے, اور میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. حکیم الامت کہہ رہے ہیں ان ثمرات کو جو دین پہ چلنے سے حاصل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مقصود بنانے سے, وہ ثمرات ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں بیان کر دوں کہ اس کا تو کوئی نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل نے ذائقہ چکھا, تو کیسے بیان کرے کوئی؟ بیان کرے تو پھر تو آپ نے کانوں سے سن لیا. اس نے فرمایا کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور بیان میں وہ آ بھی نہیں سکتے. ارے یہ وہ دولت ہے جس کے لیے لوگوں نے سلطنت چھوڑ دی. یہ سڑی ہوئی دنیا کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے جس کو ہم پکڑے ہوئے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کا ہوئے بن کے تو دیکھیں. سچ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہل دین کو وہ نعمت, اہل دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی داڑھی ہو, اہل دین سے مراد یہ نہیں کہ وہ مفتی ہو, اہل دین سے مراد یہ نہیں کہ وہ شیخ ہو یا حافظ ہو. ارے اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مقصود اللہ کو بنا کر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتا ہے کہ نہیں, چاہے کچھ ہو. اللہ تعالیٰ کا اول تو حکم ہی ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. لیکن کوئی اللہ والا بتائے کہ قرآن میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم کو پتا نہیں ہوگا, تم کسی اللہ والے سے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا. پھر تم کو دین ایک دم ہلکا معلوم ہوگا, حقیقت یہی ہے, اور پھر دولتیں الگ ملیں گی. سچ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہل دین کو وہ نعمتیں حاصل ہوتی جن کے بیان کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے. ہاں کچھ کچھ پتہ ان کا بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے, جن کا صادق ہونا یقیناً معلوم ہے. ویسے تو ہمیں تو کلام پاک اور حدیث پہ ہی اعتقاد ہو جانا چاہیے تھا, لیکن بزرگوں کو جن کو یہ دولتیں حاصل ہوئی ہیں دین پہ عمل کرنے سے, اس کا پتہ بعض بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے, عربی کی عبارت ہے, اس کا ترجمہ ہے, اگر سلاطین کو ان نعمتوں کا علم ہو جائے جو ہمارے پاس ہیں تو وہ تلواریں لے کر ہم پر چڑھائی کریں, ان کو چھیننا چاہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ ان اللہ والوں کے پاس وہ نعمتیں ہیں جن کی لذت کے سامنے سلطنت ہفت اقلیم, سات بر اعظموں کی سلطنت بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتی. بس یقیناً وہ نعمت ایسی ہے جس کی سلاطین کو ہوا بھی نہیں لگی. پھر یہی نہیں کہ بزرگوں کی یہ باتیں ہی باتیں ہیں, بلکہ جس کو نعمت حاصل ہوئی ہے اس نے سلطنت پر واقعی لات مار دی. ابراہیم ادہم کا قصہ مشہور ہے, جب خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی اس خاص نعمت سے نوازا تو انہوں نے تخت اور سلطنت دونوں چھوڑ دیا, تخت و تاج سب کچھ چھوڑ کر فقر و فاقہ کو اختیار کر لیا. بس وہ ایسی نعمت ہے جس کے سامنے وہ سلطنت کو ہیج سمجھتے ہیں, مگر ظاہر میں یہ حالت ہے کہ نہ ان کے کپڑے درست نہ صورت ٹھیک ہو، باطن میں وہ ایسے غنی کہ سلاطین کو بھی منہ نہیں لگاتے، بلکہ خود سلاطین ان کی غلامی کو اپنی فخر سمجھتے ہیں. عارف شیرازی کہتے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ کے عاشقوں کو حقیر مت سمجھو. یہ بندے جو اللہ کو مقصود بنا کے اللہ والے بن گئے، انہوں نے گناہ سے توبہ کر لی اور پھر گناہ کبھی نہیں کیا، اگر غلطی سے ہوا توبہ کر لی، معافی مانگی. یہ وہ بندے اللہ کے ہوتے ہیں، اتباع سنت کرتے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اس کا مطلب ہے حق سبحانہ تعالیٰ کے عاشقوں کو حقیر مت سمجھو کہ یہ بے تخت و تاج ہی کے باطنی سلطنت کے بادشاہ ہیں. معلوم ہوا کہ وہ نعمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف کامل توجہ ہو جائے اور اس سے کامل تعلق ہو جائے. اس نعمت کی یہ خاصیت ہے کہ پھر یہ شخص دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور کیا نہ ہو، جس کے دل میں خدا ہوگا اس میں کوئی دوسری چیز کب رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دل میں آئیں گے ہی نہیں جس دل میں غیر بسے. اللہ تعالیٰ تو اسی دل میں آئیں گے جہاں غیر نکال دیے گئے. غیر کیا ہے؟ حسد ہے، کبر ہے، عجب ہے، یہ بلائیں گناہ جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت وہ آگ ہے، جب دل میں روشن ہوتی ہے تو معشوق کے علاوہ سب غیر کو خاک کر دیتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن ہے، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں، اسی کو عشق کہتے ہیں. لیکن یہ بھی اس نعمت کا بس اجمالی پتا ہوا، تھوڑا سا پتا ہوا، کیونکہ اس سے یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ سے کامل تعلق کیوں کر ہوا کرتا ہے. اور اس میں ہوتی ہے غلطی. نسبت مقصودہ یہ ہے کہ تم خدا سے راضی ہو اور وہ بھی تم سے راضی. بندہ بھی ہے ایک صاحب کا ہے، وہ بار بار یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تو آپ سے بالکل راضی ہوں، آپ نے تو مجھ کو وہ نعمتیں دی یا اللہ جو میرے وہم و گمان سے باہر تھی، یا اللہ میں آپ کی بالکل آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. بندہ بھی اللہ سے راضی، شکایت نہ کرے. اور یہ بات محض مشق ذکر سے حاصل نہیں ہو سکتی، ذکر کافی نہیں اس کے لیے، خالی ذکر کر رہے ہیں اسے تو ایک ملکہ حاصل ہو گیا دھیان کا، لیکن فرما برداری کہاں گئی؟ اور تمہارے دل میں مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اگر مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ پھر حقوق کیوں نہیں ادا کرتے؟ پھر تم انٹرنیٹ اور ٹی وی کے اوپر کیا لگے ہوئے ہو؟ اس طرح ہوئی چیز پہ کیا لگے ہوئے ہو تم؟ تم نامحرم عورتوں کو کیسے دیکھ لیتے ہو؟ سمجھ لیجیے صرف ذکر کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا. اگر ذکر کے ساتھ معاصی یعنی گناہوں سے اجتناب پہ اہتمام نہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی فکر نہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق حاصل نہیں. بہت لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں. اور یہ تعلق حاصل کیسے ہوتا ہے؟ 1500 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزر چکے اس وقت سے لے کر اب تک، تعلق اللہ تعالیٰ کا ایسا جس کو بھی حاصل ہوا ہے بس وہ ہے جس سے کسی اللہ والے سے تعلق جوڑا ہو. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. یہ کتنی صاف آیت ہے. میں نے حضرت مفتی عبداللہ صاحب کو یہ آیت لکھ کے بھیجی کہ حضرت یہ تو بڑی صاف آیت ہے، تصدیق فرمائی، اتنے بڑے مفتی عالم نے اس کی تصدیق فرمائی. وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو اس کے لیے تو نہیں پائے گا، ہرگز نہیں پائے گا کہ اس کا کوئی ولی مرشد ہوگا. ولی مرشد کس کو کہتے ہیں؟ ولی مددگار، اور مرشد دینی رہنمائی کرنے والا. دشری دیکھ لیجیے، ایک ایسا دینی رہنمائی کرنے والا جو اس کا مددگار بن جائے تو نہیں پائے گا. یہ اس کی علامت ہو گئی، یہ اس کی گمراہی کی علامت ہو گئی. تو اللہ کا تعلق جو کہ اتنا ضروری ہے وہ اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے. ابھی اول تو فہم ہی نہیں ہوگی دین کی، سمجھ میں نہیں آئے گا کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے. تو اپنا حال لکھو گے، ان کو بتاؤ گے، پھر وہ بتائیں گے. وہاں دل میں ورنہ کبر چھپا ہوگا، ریا چھپی ہوگی، تم کو پتا بھی نہیں چلے گا، تو پھر تم نکلو گے ان چیزوں سے. اس لیے ایک تعلق اللہ والے کا ضروری ہے کہ اس سے تم اپنے حال لکھتے رہو. تعلق صرف اس کا کہ ایک تعلق ہے اور مجلس میں آ گئے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا حال پابندی سے لکھو. دیکھیں ابھی تک میں لکھ رہا ہوں، یہ تم نے کہے سمجھ جا کہ تم پھنگ گئے، پار ہو گئے، اب تم کو لکھنے کی ضرورت نہیں. بھائی ہر ہفتے اگر خط نہیں لکھ سکتے، یقیناً نفس تمہارے اوپر چڑھ چکا ہے. ہر ہفتے اپنا حال لکھو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تو خاص طور سے یہ چیز ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جواب جب تک دے نہ دیتے تھے سوتے نہیں تھے، چاہے سر میں درد ہو رہا ہو, رات گزر رہی ہے چراغ کی روشنی میں, خدوت کے جواب, یہ تو اتنی ضروری چیز ہے. بغیر اس کی اصلاح کہاں سے ہو سکتی ہے؟ بس وہاں ہی وہاں رہے گا, کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. چونکہ ایسے لوگ یقیناً گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور نہ اخلاص نصیب ہو سکتا ہے. یہ ہمارے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب رحم اللہ, تو آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں. وہ دارالعلوم کراچی میں وہ تھا, حدیث شریف خواہ شریف کا ختم تھا, وہ تشریف لائے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے میں بھی گیا تھا. تو آخر میں جو سب کچھ ختم ہو گیا تو حضرت اپنے اس کمرے میں گئے جہاں پہ ان کو ٹھہرا گیا تھا مہمان خانے میں. تو وہاں حضرت نے فرمایا کہ آج اخلاص کے بارے میں بیان کیا تھا جس وقت خواہ شریف کے. اخلاص یعنی ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سوا کوئی اور نیت نہ ہو, مقصود بس اللہ تعالیٰ ہے, اسی کو اخلاص کہتے ہیں. فرمایا کہ اخلاص جو ہے, محض اخلاص بھی کافی نہیں, بلکہ اخلاص وہ صحیح ہے جو شریعت کے تابع ہو. اور پھر ایک مثال دی, مثال عجیب دی جو میں نے پہلے سنی نہیں تھی. فرمایا کہ دیکھو, ایک شخص کو اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق ہو اور وہ عصر کی نماز کے بعد نفلیں پڑھے, پڑھ رہا بڑے اخلاص سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دنیا کی طرف پڑھ نہیں رہا ہے, تو بتاؤ اس سے اللہ میں راضی ہوں گے؟ نہیں, الٹا گناہ ہوگا کہ اس وقت نفلیں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. عصر کی فرض نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک کوئی نفل عبادت نفل نماز نہیں ہے. دیکھیے آپ, یہ بڑی اچھی مثال دی کہ دیکھو, اخلاص وہ ہے معتبر. یہ نہ سمجھو کہ تمہارے دل میں اخلاص ہے, تم دھوکے میں پڑ جاؤ گے. یہ دیکھو کہ تمہارے اعمال اخلاص والے جو ہیں, کیا وہ شریعت کے سنت کے مطابق ہیں؟ تب تو وہ ہوئے, تب ان میں اخلاص بھی ہوگا. اخلاص تو بعد کی چیز ہے, پہلے اعمال کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر اعمال ہی سنت کے مطابق نہیں تو اخلاص کہاں سے ہوا؟ اخلاص تو نہیں ہوا. سیدھی سیدھی بات ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, تم کہتے ہو تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, آپ کہہ دیجئے ان کو, فتبعونی, میری اتباع کریں. اتباع سنت تو بہرحال ضروری ہے. یہ کیا تم نے طریقہ نکال لیا, نیا طریقہ نکال لیا دین میں, تو وہ تو بدعت ہو جائے گی, اور بدعت کا انجام تو گمراہی اور جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دین سمجھ میں آ جائے. میں تو بالخصوص اپنے دوستوں سے احباب سے اس کی کوشش میں لگے رہیں, کھیتی ہے اس کو بڑھاتے رہیں, یہ نہیں کہ سو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.